آپ لوگوں کا بہت شکریہ اور ہماری طرف سے خدا
اور سامعین اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا یہ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اسد حسن کو اجازت دیجیے.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر.
This is VOA News coming to you by remote. I'm Gene Randall. India and China today traded accusations over this week's deadly clash in the Himalayan border region of Ladakh. Yesterday, Indian Prime Minister Narendra Modi tried to downplay the fighting, which reportedly killed at least 20 Indian soldiers and injured more than 70. New Delhi blames the Chinese side, saying it is building illegal roads, bridges, and other facilities along the so-called line of actual control. A Chinese foreign ministry spokesman today accused Indian troops of a deliberate provocation. The conflict was the most serious for the two nuclear powers in nearly a half century. China claims as its territory the Galwan Valley, where the incident took place. Australia's second most populous state, Victoria, today announced it will tighten restrictions on home and other gatherings. This after logging a double-digit rise in coronavirus cases for a fourth straight day. The new guidelines reimpose a limit of 5 people visiting households and 10 people in public. The rules are due to last about 3 weeks. State officials cited 25 new COVID-19 cases today. Nationwide, Australia has reported about 7,400 infections, though its death toll is just over 100. Worldwide, the pandemic now has claimed 460,000 lives as cases move toward 8.7 million. The figures come from Johns Hopkins University. The World Health Organization continues to warn that the virus is accelerating its spread at a dangerous pace. It says Thursday's 150,000 new cases was the highest figure yet. Brazil has reached a grim milestone, 1 million infections, and is on the brink of 50,000 deaths. It trails only the United States. The pandemic has eroded support for right-wing President Jair Bolsonaro, who has consistently downplayed COVID-19, and it has raised mounting fears over the economic collapse of Brazil. China has seen a drop in cases after a spike in infections traced to Beijing's wholesale food market. 27 infections were reported today, 5 of them outside the capital. Via remote, this is VOA News. South Korea says it's found 67 new virus cases, the largest daily increase in 3 weeks, most from in and around Seoul. Britain is said to be considering an easing in its social distancing rules to allow restaurants, pubs, and schools to reopen. Here in the U.S., the pandemic has cost more than 119,000 lives. Cases now top 2.2 million, and 24 states are seeing an upward trend in disease numbers. In the state of Arizona, Phoenix has enacted the mandatory use of face masks. Arizona Friday hit an all-time high for new daily COVID cases. Another state being hit by rising caseloads is Oklahoma, where infections have risen to 9,700 with 367 deaths. Despite the numbers and appeals from health officials, U.S. President Donald Trump is scheduled to appear at one of his patented political rallies tonight in Tulsa. It's case numbers 2 on an upward path. The event is being held in an arena that holds 19,000 people. There is no apparent plan for social distancing and no requirement for wearing face masks. The president has used Twitter to applaud the fact that long lines of supporters have been waiting for days to get into the facility. The president has also warned potential protesters to stay away from the area. He suggests they would not be handled gently. The Tulsa event is designed to restore some momentum in the president's re-election campaign after months of being buffeted by bad news, including the pandemic and its destructive effect on the economy, staggering unemployment, massive street demonstrations for racial justice, Supreme Court setbacks, and sagging poll numbers. The latest challenge, a book by the president's former national security advisor, John Bolton, who describes a chief executive he says is unfit for the job and who is stunningly uninformed. And a federal judge today announced the book will be allowed to move forward and refused the Justice Department's effort to block it on the administration's argument that it contains classified information. The official book release date is in 3 days. The Justice Department has moved to oust Jeffrey Berman. He's the U.S. attorney in Manhattan, overseeing key prosecutions of President Trump's allies and who is investigating his personal lawyer, Rudy Giuliani. The problem for the department, Berman is refusing to leave his post and says his probes will continue. The standoff is certain to deepen tensions between Attorney General William Barr and congressional Democrats, who've accused Barr of acting more like Donald Trump's personal lawyer than the nation's chief law enforcement officer. The New Development Bank has approved a $1 billion emergency loan to help South Africa soften the devastating impact of the pandemic. The country was already in recession before the virus did further damage to Africa's most industrialized economy. More news online at voanews.com for your listening convenience. There is also an easy-to-use mobile app. Via remote, I'm Gene Randall, and this is VOA News.
السلام علیکم سامعین، پروگرام جہاں رنگ کے ساتھ شہناز عزیز حاضر ہے۔ آج ہم جن موضوعات پر بات کریں گے ان میں چین اور بھارت کے لداخ کی سرحد پر تصادم میں 20 بھارتی فوجیوں کی ہلاکت کے بعد کی صورتحال کا تجزیہ، پاکستان میں جون کے مہینے میں کرونا وائرس کے مثبت کیسز اور اموات میں بڑا اضافہ، ایڈی فاؤنڈیشن کے سربراہ فیصل ایڈی کا کووڈ 19 کی صورتحال کا مشاہدہ اور کچھ خدشات، اور امریکہ کے جیل خانوں میں کرونا وائرس کا پھیلاؤ شامل ہے۔ آغاز کرتے ہیں بھارت اور چین کی کشیدگی سے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق دونوں ممالک کے میجر جنرل کی سطح کے افسر اس مقام پر ملے جہاں پیر کو دونوں ملکوں کے فوجیوں میں تصادم ہوا تھا۔ 7 گھنٹے کے طویل تصادم میں بھارت کے 20 فوجی مارے گئے تھے۔ اس واقعے کے بعد سے دونوں ملکوں کی جانب سے کشیدگی کم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بھارتی ذرائع ابلاغ کے مطابق دونوں ملکوں کے فوجیوں میں یہ تصادم اس وقت شروع ہوا تھا جب بھارت کی فوج کے ایک کرنل کی قیادت میں 50 کے قریب فوجی اس علاقے میں گشت کے لیے پہنچے۔ یہ تمام فوجی غیر مسلح تھے۔ دوسری جانب چین نے بھارت کے فوجیوں کے ساتھ سرحد پر تصادم کی تصدیق تو کی ہے، تاہم کسی قسم کی تفصیلات جاری نہیں کی ہیں۔ کل وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری نے نامہ نگاروں کو بتایا کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ جنوبی ایشیا کی ان دو نیوکلیئر طاقتوں کے درمیان ثالثی نہیں کریں گے۔ ان کے الفاظ میں، ایسے کوئی باضابطہ پلانز نہیں ہیں، تاہم صدر ٹرمپ صورتحال سے آگاہ ہیں اور وہ اس کا جائزہ لے رہے ہیں۔ تو اس صورتحال کے بارے میں بات کرتے ہیں بھارتی فضائیہ کے سابق ایئر وائس مارشل کپل کاک صاحب سے، جو کہ ایک نمایاں تجزیہ کار ہیں۔ تو کپل کاک صاحب، یہ جو تنازع ہے اس وقت بھارت چین لداخ کی سرحد پر، تو تھوڑا سا بتائیے کہ جیسے پہلے تو یہ کہا کہ 3 فوجی مارے گئے، لیکن 20 فوجیوں کا مرنا تو ایک بہت بڑی تعداد ہے، تو کیا صورتحال ہے اس وقت لداخ کی سرحد پہ؟
صورتحال بہت ہی سنجیدہ ہے کہ اگر 3 فوجی، جس میں ایک کمانڈنگ آفیسر بھی کرنل رینک کے افسر ہیں، اور کل رات کو پتہ لگا کہ یہ 20 ان کی تعداد ہے، تو یہ تو ایک بہت ہی سنجیدہ ایک صورتحال ہے۔ ایک طریقے کی اسکیلیشن ہوئی ہے 6 جون کو، جب یہاں کے بھارت کے لداخ کے کور کمانڈر اور ان کے جنوبی سنسیانگ ڈسٹرکٹ ملٹری ڈسٹرکٹ کے کمانڈر، ان میں بات چیت ہوئی تھی کہ یہ ڈس انگیجمنٹ شروع ہو جائے گی۔ اس ساری لائن پہ زیادہ تر گلوان کی جو وادی ہے اور کچھ پیٹرولنگ پوائنٹس ہیں اور ایک جھیل ہے جس کو پینگونگ کہا جاتا ہے، وہاں پہ بھی کچھ دخل ہوئی تھی ان کی طرف سے کم 5-6 کلومیٹر۔ یہ تو ویسے ہی ایک حیرت کی بات ہے کہ یہ کیوں ہوا، کیونکہ گلوان میں تو کوئی ابھی تک ڈسپیوٹ کبھی تھا نہیں۔ ہاں، یہ جو پینگونگ سو جھیل ہے، وہاں پہ تھوڑی کبھی کبھی جو میوچول پرسیپشن ہے کہ لائن آف ایکچوئل کنٹرول کہاں ہے، تو وہاں کبھی کبھی دونوں پیٹرولنگ پارٹیز ملتی تھی، مگر اب بہت ہی ایک سنجیدہ صورتحال ہے۔
شروع میں بھارت کی طرف سے مسلسل یہ کہا جاتا رہا کہ آپس میں بات چیت کے ذریعے معاملہ طے ہو جائے گا، جو کہ ایک بہت پازیٹیو بات بھی ہے۔ بھارت کا رویہ، جب پاکستان اور بھارت کی بات ہوتی ہے تب ہمیں کبھی نظر نہیں آتا، فوراً دونوں طرف سے فائرنگ شروع ہو جاتی ہے، تو اس وقت جو ہے آپ کے خیال میں جارحیت کی پھر کیا وجہ بنی اگر آپس میں بات چیت بھی ہو رہی تھی؟
بھارت اور پاکستان کے رشتے ایک دوسرے سیکٹر میں ہیں،
جی ہاں،
کیونکہ وہاں پہ کافی پرانے قصے ہیں۔ چین کے ساتھ جو بھی ہماری لائن آف ایکچوئل کنٹرول ہیں یا سرحد کی جو لائن ہے، وہ کہاں ہے، کیسے ہے، یہ تو پچھلے 70 سال سے جب بھی بھارت اور چین دونوں انڈیپینڈنٹ ہوئے ہیں۔ مگر آپ نے جو سوال اٹھایا ہے اس کا جواب میں ایک ہی چیز سے دے سکتا ہوں کہ جہاں پہ ہماری لائن آف کنٹرول پاکستان کے ساتھ بالکل طے ہے، لکھی ہوئی ہے, نقشے ہیں, پھر بھی کراس لائن آف کنٹرول فائرنگ ہوتی ہے. چین کے ساتھ جب کوئی ڈیلینیشن نہیں ہے, ڈیلیمیٹیشن نہیں ہے, ہاں دونوں سے جانتے ہیں کہ لائن آف ایکچوئل کنٹرول تقریباً کہاں ہے, الگ الگ پرسپشن ہیں, الگ الگ درشٹی کون یا پرسپیکٹیوز ہیں, مگر پھر بھی صرف ایک بار 75 میں چار بھارتی جو ایک پیٹرول پہ گئے تھے تو ان چین نے ایک طرح کی کاروائی کی, وہ مارے گئے. مطلب 45 سال میں ایک گولی نہیں ایکسچینج ہوئی ہے. اس دوران جو آپ 15-16 رات کی بات کر رہے ہیں, ہمیں ابھی بھی معلوم نہیں ہے کہ گولی استعمال ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے. ہمارے تو 20 لوگ گئے ہیں, مگر کہنے میں آ رہا ہے کہ باقی الگ الگ چینل سے, مگر کنفرم تو ہمارا ہی ہے کہ سرکار نے یہ کنفرم کیا ہے. چین سرکار کو اپنے جب بھی ان کے کچھ بھی ان کے فوجی مارے جاتے ہیں اس کی فگرز کبھی نہیں نکالتے. 67 میں جب ناتھولا میں ایسا ہوا تھا, ان کو 340 لوگ مر گئے تھے, ہمارے 88 لوگ مرے تھے, ہم نے تو 88 لوگوں کے نام دیے تھے.
جی.
یہ 88 نام ہے, تو انہوں نے کوئی نام بھی نہیں دیا ہے. میں 67 کی بات کر رہا ہوں, 1967 کی. وہ ابھی تک بھی ہمیں پتا نہیں ہے, مگر کنفرم ہوا ہے 340 مرے ہیں. پر یہ سب سے زیادہ جو بات ہے, جو ہمیں سوال آپ کے ساتھ اٹھانا ہے اور آپ کو ہمارے ساتھ اٹھانے کی بہت ہی ضرورت ہے, کہ کیوں ہو رہا ہے.
میں بالکل یہی کہہ رہی تھی کہ کیسے وقت میں
سب سے بڑا سوال ہے. اور میں جب چھوٹا تھا, ایک ہندوستانی بالی ووڈ کی فلم تھی میرے خیال میں CID, تو اس پہ ایک گانا تھا, کہیں پہ نگاہیں کہیں پہ نشان. یہ حال ہے چین کا, گانا تو لداخ میں ہے مگر نگاہیں تو کہیں اور ہیں, ہانگ کانگ پہ ہے, ساؤتھ ایسٹ ایشین ملک جو ہیں. چین کہتا ہے کہ یہ امریکہ کے بہکانے پہ ہاں ہمارے خلاف کاروائیاں شروع کرتی ہیں, اور جو جنوبی چین کا سمندر ہے ساؤتھ چائنا سی, وہاں پہ امریکہ کے 3 ایئر کرافٹ کیریئر ہیں. وہ 3 کی تعداد میں ابھی اس وقت جب میں بات کر رہا ہوں ساؤتھ چائنا سی میں ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ چین ایک طریقے سے ایک پیرانویا میں ہے کہ ہم کو گھیرا ہوا ہے سب طرف سے. اور ایک یہ بات بھی ہوئی ہے, جب جموں اور کشمیر کے لیے ہندوستانی سرکار نے ہماری ریاست کو, میں کشمیری ہوں, ریاست کو 2 حصے کیے تھے, یونین ٹیریٹریز بنائی تھی, اور اس کے بعد ہمارے وزیر داخلہ انہوں نے کہا تھا کہ اکسائی چین کو ہم لیں گے اپنے پاس. تو اکسائی چین تو چین پچھلے 70 سال سے مانتا ہے کہ ان کا ایریا ہے, اور سب سے بڑی جو ایک طریقے کی جیو اسٹریٹجی کمپاؤنڈڈ اکسائی چین کے لیے ان کے لیے ہے, کیونکہ تبت اور زنجیانگ کے جو 2 پروونسز ہیں چین کے, ان کا کنیکشن صرف ایک سڑک سے ہے جو اکسائی چین سے گزرتی ہے. تو وہ کبھی نہیں مانیں گے. اس کی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ وہ لائن آف ایکچوئل کنٹرول کو, اسٹیٹس کو ہٹا کے ایک نئی لائن آف ایکچوئل کنٹرول بنانا چاہتے ہیں.
پچھلے وقت آپ سے جب بات بھی ہوئی تھی تو آپ بھی اس سے اتفاق کرتے تھے کہ یہ جو ایک خود مختار حیثیت ختم کر کے بھارت نے اپنے ساتھ شامل کر لیا ہے, اس کی وجہ سے کافی ایک کشمیر میں تو خیر عوامی سطح پر ناراضگی اور بغاوت پیدا ہوئی جو پہلے بھی تھی, لیکن کیا چین میں بھی یہی وجہ نہیں بنی کہ لداخ کو بھارت نے شامل کر لیا ہے تو اس کی وجہ سے ریزینٹمنٹ ہو چائنا میں؟
یہ بھی ہو سکتا ہے. دیکھیے ان معاملوں میں جب ایک ملک دوسرے ملک جس کے ساتھ رشتے اتنے اچھے ہیں, 90 ارب ڈالر کا تجارت ہے ہر سال, تو باقی بھی ہمارے رشتے کافی نزدیک ہیں, اور اس وقت ان کو ایسی کاروائی کرنا میرے خیال میں مجھے نہیں لگتا یہ مناسب ہے. ہاں یہ ہو سکتا ہے جیسے آپ نے خود ہی کہا ہے, میں نے بھی اس کے بارے میں بات اٹھائی تھی کہ ریاست کے 2 حصے کرنا اور لداخ کو یونین ٹیریٹری بنانا جو کہ مرکزی سرکار کے نیچے ڈائریکٹلی آئے گی, اور ہمارے وزیر داخلہ کا کہنا کہ ہم اکسائی چین کو پھر سے واپس لیں گے, تو یہ ایک طریقے کی جو چین کی سوچ سے دیکھیں تو ایک طریقے کا ایک پروکیشن ہے. اور باقی تو میں نے آپ کو کہا ہے کہ وہ تائیوان ہو, جہاں ہمارے 2 ممبر پارلیمنٹ جو ہیں وہ ورچوئل سویئرنگ ان سیریمنی جو ہوئی تھی اس کی ان کی لیڈی پریزیڈنٹ ہیں انگوین سائی انگوین ہیں, تو وہ بھی ایک طریقے ان کو لگا کہ وہ پروکیشن ہے, کیونکہ بھارت تو ون کنٹری دو سسٹم مطلب دو سسٹمز ہمیشہ مانتا رہا ہے کہ چین ایک ملک ہے اور وہ بھارت تائیوان کو ایک انڈیپینڈنٹ ملک کی حیثیت سے اس کو ریکگنائز نہیں کرتا ہے, اور اس کے ساتھ بھی دو تین چھوٹے چھوٹے ہیں کہ جب صدر ٹرمپ امریکہ کے انہوں نے مودی صاحب کو G7 میٹنگ میں بلایا تو اس وقت چین کے بارڈر سینڈ آف کی بات چیت ہوئی تھی, تو یہ بھی ان کو برا لگتا ہے لگا ہے ہوگا. جب آسٹریلیا کے ساتھ کمپریہنسو ہم نے رننیتک جسے اسٹریٹیجک پارٹنرشپ سنبھالی, وہ بھی شاید پرووکیٹو سمجھے. پچھلے سال آپ نے شاید پڑھا ہوگا اوپن ڈیموکریسی ایک جرنل ہے, میرے خیال میں ڈیٹ مجھے یاد نہیں ہے, میں شاید جون 2019 پہ تھا, تو اس وقت یہ رپورٹ اوپن ڈیموکریسی نے لگایا تھا کہ چین کو ایک طریقے کا شک ہے اور فکر ہے کہ بھارت اور امریکہ مل جل کے چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور جو ہے اس کو سکسل کرنا چاہتا ہے, اور ایک طریقہ جو ہے وہ بلوچستان میں ایک طریقے کی ٹربولنس پھیلا رہے ہیں. وہ رپورٹس ہیں, یہ میری بات نہیں ہے, یہ رپورٹس میں کہہ رہا ہوں. تو ایک طریقے سے یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے چین نے وہ کیا ہے جو کبھی بھی اس کو کرنا نہیں چاہیے تھا, کیونکہ دونوں ملک تو گریٹ پاور مانے جاتے ہیں, چین تو خیر ہندوستان سے کافی آگے ہے, مگر کچھ 20-30 سالوں میں بھارت کی پاور جو ہے کمپریہنسو نیشنل پاور یا اسٹریٹیجک پاور تکنیکی پاور وہ کافی بڑھے گی, اور ایک طریقے کے چین کے وہ کمپیٹیٹر بن سکتے ہیں. تو دونوں دیشوں دونوں ملکوں میں ایشیا کی اگر ہمیں کسی طرح کی سیکیورٹی دیکھنی ہے اگلے 20-30 سالوں میں, تو دونوں کا جو رول ہے وہ بہت ہی اہمیت رکھتا ہے.
لیکن مسئلہ تو یہ ہے کہ سپر میسی چاہتا ہے, جس کے پاس طاقت ہے کہ سپر میسی اس کی ہو.
یہ بھی یہ جو آپ کہہ رہے ہیں ضرور ہو سکتا ہے, مگر میں اسٹریٹیجک طور سے اگر دیکھوں تو یہ دونوں ملکوں کے لیے ٹھیک نہیں ہے, کیونکہ اگر ایک جنگ ہوتی ہے دونوں ملکوں کے پاس نیوکلیئر شستر ہیں, اور دونوں ملکوں کی جو اکنامک ڈیولپمنٹ ہے وہ بہت ہی بگڑ جائے گی, بہت ہی پیچھے ہو جائیں گے. تو میرے خیال میں انہوں نے سوچ سمجھ کے سچویشن صورتحال کو ڈی ایسکلیٹ کرنا ہے, جیسے ہندوستان کہہ رہا ہے کہ اینڈ اپریل کی جو صورتحال تھی سٹیٹس کو تھا اس وقت کا وہ واپس لے آئیے, اور وہ ویسے اگریمنٹ ہوا بھی تھا 6 جون کو, وہ دونوں آرمی کمانڈر دونوں سائڈوں کے لداخ کا جنزیانگ ڈسٹرکٹ کا انہوں نے فیصلہ کیا تھا, اور وہ فیصلے کو انڈوس کیا تھا چین کی سینٹرل ملٹری کمیشن نے, مگر اس کے بعد یہ 20 لوگوں کا مرنا تو ایک بہت ہی میجر
سیٹ. ہاں بالکل. تو کپل جی, نیپال کا بھی یہ کہنا ہے کہ بھارت گھس آیا ہے اس کی سرحد کے اندر, قبضہ کر لیا اس کے علاقے پہ, یہ کس حد تک درست ہے؟
یہ بہت ہی عجیب سی بات ہے اس ماحول میں, کیونکہ نیپال کے اور ہندوستان کے رشتے کچھ وقت ضرور بگڑے ہیں. 1950 میں ہوا تھا جب برانز کا رول تھا, اس کے بعد 2015 میں کچھ ہماری طرف سے ریسٹرکشنز لائی گئیں, مگر یہ دونوں ملکوں کے بیچ میں اوپن بارڈر ہے
جی,
کوئی پاسز نہیں دکھانے ہیں, پاسپورٹ نہیں دکھانے ہیں. میں گاڑی ساتھ کرتا ہوں, یہی تو ہماری امید, اتنے مطلب اتنے سپنے ہم نے دیکھے ہیں اتنے سالوں سے, پاکستان اور بھارت کے ساتھ بھی ایسا ہی ہونا چاہیے.
اسلام
آباد میں کباب کھائیں اور پھر کابل میں شام کو ڈنر کریں,
کتنا اچھا ہو اگر ایسا ہو جائے.
جی کیونکہ ہماری کامنالٹیز اتنی ہے نا, میں سارا دن غزل سنتا ہوں پاکستانی سنگرز, تو کہاں میرے لیے پاکستانی دشمن ہے, کیسے ہو سکتا ہے؟ مہدی حسن ہو یا غلام علی ہو, یہ سنتے رہتے ہیں, یا نور جہاں ہو, تو وہاں پہ بھی پاکستانی دوست ہمارے یہاں کے بالی ووڈ کے اسٹار ساری فلمیں دیکھتے ہیں. کلچر ہے, کھان پین ہے, میوزک ہے, جو کچھ بھی ہے. مگر خیر ہم چین کی بات کر رہے ہیں تو اس پہ نیپال کا جو ہے وہ ایک وہاں پہ تو رولنگ پارٹی کمیونسٹ پارٹی ہے, اور جو وہاں کے وزیر اعظم اولی ہیں وہ بالکل ڈپینڈ کر رہے ہیں چائنیز کمیونسٹ پارٹی پہ. چین کے ساتھ ان کے رشتے بالکل پرسنل طریقے کے رشتے ہیں, اور وہ ایک طریقے کے نیشنلزم کے ایجنڈا پہ سارے لوگوں پہ اپنے ساتھ لے جا رہے ہیں, وہ بھی اس وقت جبکہ شی جن پنگ کی طرح ان کے ہاتھ بھی انٹرنل ڈسینٹ بہت زیادہ ہے. یہ میں نے پہلے بات نہیں کی کہ سی پی سی نے اس وقت شی جن پنگ کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, اور وہ یہ ڈائیورشنری ٹیکٹک ہے کہ وہاں ہانگ کانگ میں جو کر رہے ہیں, تائیوان میں جو کر رہے ہیں, ٹیکٹک ہے. مگر اس پہ خطرہ بھی ہے کہ اگر آپ ڈائیورشنری ٹیکٹک میں دخل کر رہے ہیں تو پھر آپ بالکل وڈرا نہیں کر سکیں, پھر آپ کو تو آپ کا فیس سیونگ بالکل ختم ہو جائے گا. تو یہی خطرہ ہے ہمارے رشتوں میں, چین اور ہندوستان کے رشتوں میں. مگر اگر آگے کی دیکھنی ہے کہ کیا ہو سکتا ہے, کیا کرنا چاہیے, بات چیت, دا پاور آف ڈائیلاگ, ڈائیلاگ کرتے رہیے ملٹری لیول پہ, ڈپلومیٹک لیول پہ اور پولیٹیکل لیول. مجھے لگتا ہے شاید پردھان منتری بھی اگر حالات ٹھیک نہ ہوں, نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر جو ہمارے راشٹریہ سلاحکار ہیں اور چین کی طرف سے ین جے چی ہیں, ان کو بھی بات چیت کرنی چاہیے. تبھی اگر وہ بات چیت جاری رہے تبھی ہم یہ جو اس وقت ایک بہت ہی تناؤ ہے, درار ہے رشتوں میں, اس کو کم کر سکتے ہیں اور صورتحال کو ایک نارملسی کا ڈائریکشن دے سکتے ہیں.
بہت بہت شکریہ کپل گارگ صاحب. ٹھیک ہے سمین, کل اسی بارے میں بات کرتے ہوئے پاکستان کی خارجہ امور کی سینٹ کی کمیٹی کے سربراہ سینیٹر مشاہد حسین نے کہا تھا کہ چین اور بھارت کی سرحد پر ہونے والے حالیہ واقعے کی بنیاد بقول ان کی بھارت کا اس خطے سے متعلق 5 اگست 2019 کا اقدام ہے, جب بھارت نے جموں کشمیر کو بھارتی آئین کے تحت دی گئی خصوصی حیثیت ختم کر کے اسے نئی دہلی میں ضم کر لیا, اور نئی دہلی نے اعلان کیا کہ کشمیر اور لداخ کو بھارت کے مرکز کے تحت کر دیا گیا ہے. انہوں نے کہا کہ لداخ چین اور بھارت کے درمیان متنازع علاقہ ہے, اور چین کی وزارت خارجہ اس اقدام کو ناقابل قبول قرار دے کر مسترد کر چکی ہے. اگرچہ بھارت کا موقف ہے کہ بھارت کے زیر انتظام کشمیر سے متعلق نئی دہلی کے اقدامات بھارت کا اندرونی معاملہ ہے اور کسی تیسرے ملک کو بھارت کے اندرونی معاملے میں دخل دینے کا حق نہیں ہے, لیکن سینیٹر مشاہد حسین کا کہنا ہے کہ بھارت کے اس متنازع اقدام سے متعلق پالیسی نہ صرف اسلام آباد بلکہ بیجنگ کے لیے بھی باعث تشویش ہے, اور یہ دونوں ملک اسے اپنے مفادات کے لیے مناسب خیال نہیں کرتے. سینیٹر مشاہد حسین نے یہ بھی کہا کہ گزشتہ برس اس خطے سے متعلق بھارت کے اقدام کی وجہ سے چین کا کردار اس متنازع خطے کے بارے میں نمایاں ہو کر سامنے آیا ہے, اور یہ موقع بھی بھارت نے چین کو فراہم کیا ہے. تو سامعین, اس صورتحال پر ہم پروگرام جہاں رنگ میں تجزیے اور تبصرے نشر کرتے رہیں گے. اب چلتے ہیں ایک چھوٹی سی آئی ڈی کی طرف.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں, سب ملتے ہیں اردو voa.com پر.
اور اب پاکستان میں کووڈ 19 کی صورتحال. جیسے کہ آپ ہماری خبروں میں روزانہ سنتے ہیں کہ روز بروز نہ صرف یہ کہ کرونا وائرس کے مثبت کیسز کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے بلکہ اموات بھی بڑھ رہی ہیں. اس بارے میں ماہرین سے گفتگو کچھ دیر میں سنیں گے, لیکن پہلے بات کرتے ہیں فیصل ایڈی سے جو ایڈی فاؤنڈیشن کے سربراہ ہیں اور کرونا وائرس کے دوران پاکستان کے مختلف شہروں کا دورہ کرتے رہے ہیں. وہ خود بھی کووڈ 19 کا شکار ہوئے اور قرنطینہ سے باہر آنے کے بعد انہوں نے دوبارہ کام کرنا شروع کیا ہے. ان کے کچھ خدشات اور مشاہدات ہیں, لیجیے ان سے بات کرتے ہیں. تو تھوڑا سا فیصل, اب مجھے یہ بتائیے, پہلے تو کراچی سے شروع کرتے ہیں. جب میں پوسٹنگز دیکھتی ہوں تو لگتا ہے کہ بہت کراچی کی صورتحال خراب ہے, اور یہ کہ جیسے قبرستانوں میں لائنیں لگ گئی ہیں, تو کس حد تک یہ بات درست ہے؟
نہیں, اس طرح کی بات تو نہیں ہے, ابھی تک بہتر ہے, اللہ کا شکر ہے, کنٹرول میں ہے. ہلاکتیں یقیناً نارمل ہلاکتوں سے زیادہ ہی ہیں, لیکن ایسی صورتحال نہیں ہے کہ شارٹیج ہو گئی ہو چیزوں کی.
اور جب آپ انٹیریئر میں جاتے ہیں, انٹیریئر سندھ میں تو کیا صورت ہے؟
انٹیریئر سندھ میں اللہ کا شکر ہے وہاں پہ بھی کم کیسز ہیں, لیکن ایک چیز میں آپ کو بتاؤں, بہت سارے لوگ جو ہیں اگر ان کو سمپٹمس ڈیولپ بھی ہو جاتے ہیں تو بھی وہ لوگ ٹیسٹ نہیں کرا رہے. ان کو ڈر تھا کہ پولیس جو ہے وہ ان کے ساتھ زور زبردستی کرے گی, تو اس وجہ سے جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ بہت ہی خوفزدہ ہیں, اور اگر ان کو سمپٹمس ڈیولپ ہو جاتے ہیں تو وہ خاموشی سے چھپ جاتے ہیں, گھروں کے اندر آئسولیٹ ہو جاتے ہیں, کسی کو بتاتے نہیں, یہاں تک رشتے داروں کو تو تک کو بھی نہیں بتا. پازیٹیو آیا تو ہمیں پولیس آ جائے گی اور ہمیں بند کر دیں گے, اور بھاگنے والوں کا ایک عجیب سا ریئیکشن ہو جائے گا, لوگ ہم سے ملنا جلنا بند کر دیں گے.
لاک ڈاؤن تو ہر جگہ ہی ختم ہو گیا, تو کہاں بہتر انتظامات ہیں ایس او پیز کے, یا چیکنگ ہو رہی ہے, یا دھیان دیا جا رہا ہے؟
لوگ خوف زدہ ہیں, ابھی میں خود ٹریول کر کے آ رہا ہوں, نارتھ کراچی کے ایریا سے میں آ رہا تھا ہارادر کی طرف, تو لوگوں میں خوف ہے کیونکہ پولیس جو ہے وہ ماسک نہ پہننے پہ بھی چالان کر رہی ہے, اور چالان جو ہے وہ ماسک جو ہے وہ اب پہنے جا رہے ہیں, اور یہ بہت اچھی چیز ہے. اور جو ہے وہ چونکہ اب لاک ڈاؤن ختم ہو چکا ہے تو لوگ سڑکوں پہ اب نظر آتے ہیں, ٹریفک بہت زیادہ ہے, چنگچی جو رکشہ ہے اس کے اندر بالکل چپک کے لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, اور وہاں پہ اللہ بھلے آپ ماسک بھی پہن رہے تو بھی جو ہے وہ اتنا چپک کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ مجھے نہیں لگتا کہ اگر کوئی ایک آدھ انفیکٹڈ آ جائے تو دونوں سائڈوں کو انفیکٹ نہ کرے. نمبر بھی بہت تیزی سے 6,000-7,000 ڈیلی جو ہے وہ پاکستان میں انکریز ہو رہے ہیں, لیکن ایک بات بتاؤں آپ کو, آبادی کا ایک بہت بڑا حصہ ٹیسٹ نہیں کروا رہا ہے, تو کروا نہیں سکتے. اور دوسرا خوف زدہ ہوتے ہیں کہ اگر پازیٹیو آ گیا تو مجھے پولیس پکڑ کے لے جائے گی, مجھے پولیس مارے گی, مجھے کہیں بند کر دیں گے, کھانا نہیں دیں گے, یہ نہیں کریں گے, وہ نہیں کریں گے, میری لاش کو جو ہے وہ نہیں دیں گے, اس طرح کی جو ہے وہ پبلک کے اندر بہت ساری رومرز جو ہے وہ چل رہی ہیں.
تو فیصل, کیا میڈیا اس میں کچھ رول ادا نہیں کر رہا؟ اتنے سارے ٹیلی ویژن چینلز ہیں, ریڈیو ہیں, تو یہ لوگوں کو نہیں بتا رہے پاکستان میں کہ ایسا نہیں ہوتا؟
اویئرنیس تو ہوئی ہے, لیکن جو ہے وہ شروع میں ہوا بھی ہے, سختی ہوئی تو جس کی وجہ سے میری رائے یہ ہے کہ پولیس کو زیادہ انوالو نہیں ہونا چاہیے, اور پازیٹیو ہو جائے آپ کو انہیں کی ذمہ داری ڈالنی چاہیے کہ آپ کو آئسولیشن میں رہنا ہے. پولیس بھلے لاک ڈاؤن کرے, لیکن گھروں سے لوگوں کو زبردستی نہ اٹھائے اور ان کو زبردستی بند نہ کرے,
تو کیا وہ
آئسولیشن سینٹر نہ لے جائے.
فیصل, کیسا کرتے ہیں پاکستان میں؟
ہاں, کراچی میں تو ہوا تھا, کراچی میں تو یہ کچھ جگہوں پہ ہوا تھا, کیونکہ لوگوں کی شکایت آئی تھی کہ جو پازیٹیو ہے وہ محلوں میں بیٹھ جاتے ہیں اور بالکل بھی جو ہے وہ ایس او پیز کو فالو نہیں کرتے, اور جو ہے وہ احتیاطی تدابیر بالکل نہیں اپناتے اور محلوں میں بیٹھے ہوئے پائے گئے. اس کی وجہ سے پھر پولیس نے اور سندھ گورنمنٹ نے یہ ایکشن لیا, لیکن بہتر رہتا کہ اویئرنیس دیتے اور یہ بتاتے کہ یہ ایگزامپلس ہیں, آپ گھروں میں بیٹھے ہیں, آپ لوگ پھیلاؤ کا ذریعہ بنیں گے. پولیس والے اچھے خاصے اس میں انفیکٹ ہوئے اور درجنوں پولیس والے مرے بھی ہیں.
اچھا,
پولیس والے خود بھی تو جو ہے وہ اس کا شکار ہو رہے ہیں. بہتر ہوتا کہ پولیس کو کم انوالو کیا جائے اور زور زبردستی کم رکھی جائے, اور لاک ڈاؤن میں بھلے رکھی جائے زور زبردستی, لیکن بندوں کو نہ اٹھایا جائے گھروں سے.
ہاں, ماسک پہنانے پہ, ایس او پیز کے استعمال پہ, لیکن گھروں سے تو یہ بے رحمی کی بات ہے تھوڑی, گھروں سے اٹھا کے لانا کسی کو, اور جبکہ بہت سے لوگ گھر میں ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں, بیمار ہونے کے بعد وہ ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں اگر مائلڈ ہو تو. تو فیصل, یہ تو ایک بہت سیریس مسئلہ ہے, تو آپ نے آپ کی گورنمنٹ کے آفیشیل سے ملاقاتیں ہوتی ہیں, آپ نے آگاہ کیا ان کو اس بارے میں؟
جی بالکل, چیف منسٹر صاحب کی جو میٹنگ تھی جب مجھے کووڈ ہوا, اس سے پہلے کی جو میٹنگ تھی, میں نے اس میں کہا تھا حالانکہ زیادہ اس لیے ہو رہی ہیں کہ ضروری تھوڑی ہے کہ بخار آپ کو آئے تو وہ کووڈ کا ہو, کسی اور چیز کا بھی ہو سکتا ہے, وہ ملیریا کا بھی ہو سکتا ہے, وہ ٹائیفائڈ کا بھی ہو سکتا ہے, تو یہ ضروری ہے کہ ڈائگنوز ہو اور اس کا پراپر علاج شروع ہو. اگر کووڈ ہے تو کووڈ کا, اگر ملیریا ہے تو ملیریا, ٹائیفائڈ ہے تو ٹائیفائڈ کا.
تو ویسے کہتے ہیں کہ رورل جو ایریاز ہیں وہاں پر نسبتاً انفیکشن کی تعداد کم ہے, آپ کا کیا امپریشن ہے کہ تعداد کم ہے یا رپورٹ نہیں ہو رہے؟
ابھی تک تو کم ہے, لیکن آگے کا بتا نہیں سکتے کیونکہ ٹریولنگ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. رورل کے لوگ ابھی آ نہیں رہے, وہاں پہ کیسز کم ہیں, پورے پاکستان کے, پنجاب کے رورل وہ تھوڑا سا زیادہ ہے کیونکہ وہاں ٹریولنگ زیادہ ہے, اور سندھ کے بھی رورل میں ایشو یہ ہے کہ ابھی تک کیسز کم ہیں اور پازیٹیو کیسز کم سامنے آئے ہیں. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے ٹریولنگ نہیں ہوئی تھی, لیکن پچھلے 10-15 دنوں کے اندر بہت زبردست, بہت بڑی تعداد میں ٹریولنگ ہوئی ہے, تو اس کی وجہ سے چانسز ہیں کہ اب وہاں پہ بھی جو ہے وہ کیسز آنا شروع ہو گئے.
اچھا فیصل، خاص طور پہ میں پوچھنا چاہوں گی کہ بلوچستان بھی تو ایک کافی غریب صوبہ بھی ہے، لوگ دور دور رہتے ہیں ایک دوسرے سے، وہاں گئے آپ؟
میرا بھی جانا ہوا ہے، اور دوسری بات ایک چیز میں نے نوٹ کی ہے کہ غریب آبادیوں کے اندر کووڈ جہاں جہاں بھی پھیلا ہے اس نے بندے کم مارے ہیں، مورٹیلٹی ریٹ اس کا کم ہے. اس کی محل سے کچھ ایک سے زیادہ وجوہات ہیں. ایک تو وجہ یہ ہے کہ پچھلے 15 سالوں کے اندر پاکستان کے اندر 20 سے 25 لاکھ آدمی ہیپیٹائٹس سی اور بی کی وجہ سے مر چکے ہیں، وہ غریب آبادیوں میں ہی مرے ہیں اور بزرگ لوگ مرے ہیں. تو کووڈ بھی جو ہے وہ نقصان زیادہ تر بڑی عمر کے لوگوں کو پہنچاتا ہے. غریب آبادیوں کے اندر بڑی عمر کے لوگ ویسے ہی کم ہیں. ٹی بی نے بھی بہت نقصان پہنچایا ہے پچھلے 10-15 سالوں میں، اور ہیپیٹائٹس نے بھی بہت پہنچایا. امیر آبادیوں کے اندر، مڈل کلاس کے اندر کووڈ جو ہے وہ زیادہ نقصان پہنچا رہا ہے پاکستان میں، یہ دیکھنے میں آیا ہے مجھے، اور بہت واضح فرق نظر آتا ہے. امیر آبادیوں میں زیادہ لوگ مر رہے ہیں، اور غریب آبادیوں میں بہت سو کو ہونے کے باوجود جو ہے وہاں پہ ہلاکتوں کی تعداد بہت کم ہے.
تو کون سی، یعنی مثلا اگر ہم کراچی کو لیں تو کون سے علاقے ہیں جہاں آپ کو اموات زیادہ نظر آئے؟
کراچی کے جو مڈل کلاس، جتنے بھی اچھے مڈل کلاس اور اپر مڈل کلاس کے علاقے ہیں، ان میں جیسا میں آپ کو کلفٹن بتاتا ہوں، ڈیفنس ہے، گلشن ہے، یہ سارے علاقے ہیں جہاں پہ جو اچھی جینٹری رہتے ہیں، جو ویل آف ہیں. کہ امیر آبادیوں میں کراچی کی لوگوں کی ہلاکتیں زیادہ ہیں کووڈ سے، اور غریب آبادیوں میں اتنی زیادہ ہلاکتیں نہیں دیکھنے پہ آ رہی. سندھ کی جو غریب آبادیاں ہیں ان کو بہت زیادہ جو ہے وہ ہیپیٹائٹس نے متاثر کیا ہے پچھلے 15-20 سالوں میں، اور کئی لاکھ آدمی جو ہے وہ مارے. آج بھی 200 آدمی ایک ایسٹیمیشن کے حساب سے ہیپیٹائٹس سے پاکستان میں مرتا ہے
روزانہ.
200 آدمی جو ہے وہ پاکستان میں ہیپیٹائٹس سے مرتا ہے. تو اور یہ زیادہ تر غریب آبادیوں کو زیادہ نقصان پہنچاتا ہے، کیونکہ یہ گٹر کے پانی جو ہمارے سسٹم میں چلتے ہیں، واٹر کے جو سسٹم میں چلتا ہے، اسی میں یہ ہیپیٹائٹس کا وائرس جو ہے وہ ہمارے لوگ پیتے ہیں، ابالتے نہیں ہیں، اس کو صاف نہیں کرتے، فلٹر نہیں کرتے. تو اس کی وجہ سے ہیپیٹائٹس غریب آبادیوں میں بہت زیادہ ہے.
اچھا تو بستروں کی کیا ہے، وینٹیلیٹر اور اسپتالوں کی کیا حالت ہے؟
کراچی میں جو ہے وہ جو فگر آ رہی تھی 350 سے زیادہ جو ہے وہ وینٹیلیٹر نہیں ہے، اور سب سے ہائیسٹ نمبر آف وینٹیلیٹر کراچی میں ہی ہے. باقی پورے ملک کے جو وینٹیلیٹرز تھے، یہ میں ریسنٹ تو میں نہیں کہہ رہا، لیکن پچھلے تقریباً 1 مہینے پہلے کا فگر میرے پاس تھا کہ پورے پاکستان میں 1,200 کے قریب وینٹیلیٹرز تھے. اب کچھ آفیشلز جو ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس 3,000-4,000 ہیں، ممکن ہے ہوں، لیکن وہ مجھے نہیں لگتا کہ قابل استعمال ہیں، یا ہمارے پاس اتنی اسٹرینتھ ہیں کہ ہم اس کو استعمال کر سکیں.
تو کیا ایسا ہو رہا ہے کہ جن لوگوں کو ضرورت ہے ان کو بھی وینٹیلیٹر نہیں مل رہا؟
بہت سو کو نہیں ملتا. آکسیجن کی اس وقت بہت زیادہ شارٹیج ہے. آکسیجن سلینڈر جو ابھی تھوڑے دنوں پہلے 4,000 روپے کا ہم لیتے تھے سیکنڈ ہینڈ، وہ ہمیں 15,000 روپے بھی کوئی نہیں دے رہا، اور اتنی زیادہ شارٹیج ہو گئی ہے. آکسیجن کی قیمت بھی بڑھ گئی ہے، لیکن ہر کوئی اس وقت جو ہے وہ مونوپلائز کر رہا ہے چیزیں جو جس کے پاس ہیں.
تو آپ کے خیال میں لوگوں نے خریدنا زیادہ شروع کر دیا یا لوگوں نے پیسے کمانے کے لیے ان کو چھپا لیا ہے؟
یہ تاجر جو برادری ہوتی ہے نا، یہ اس میں اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں. تو برے جو ہیں انہوں نے اس کو اسٹاک کر لیا ہے مہنگا بیچنے کے لیے، ہمیں آفر کر رہے ہیں. ہم نے ان سے 100 مانگے تھے، تو پرانا ریٹ 4,000 تھا، تو انہوں نے منع کر دیا. انہوں نے کہا 14,000 میں آپ کو چاہیے تو ہم آپ کو دے دیں گے. پولیس کا فرض بنتا ہے کہ یہ جو آکسیجن سلینڈر جہاں جہاں اسٹاک ہوئے ہیں، جیسے انہوں نے پہلے ماسک کے لیے جو ہے وہ چھاپے مارے تھے، اس کے لیے بھی بالکل چھاپے مارنے چاہیے.
تو فیصل، آپ نے بات کی کسی عہدیدار سے اس بارے میں؟
میری ابھی ریسنٹلی ملاقات نہیں ہو پائی ہے کسی سے، لیکن میرا ارادہ ہے کہ میں ان کو ایک آدھ دن میں جو ہے وہ ان کو بتاؤں گا.
اب مجھے معلوم ہے کہ آپ لوگ مفت دیتے ہیں، آپ کے پوائنٹس ہیں جہاں پہ آ کے لوگ، غریب لوگ مفت کا آکسیجن سلینڈر لے سکتے ہیں. تو ابھی بھی آپ فراہم کر رہے ہیں لوگوں کو؟
بالکل فراہم کر رہے ہیں، لیکن ہمارے پاس اسٹاک ختم ہو گیا ہے اور بہت زیادہ شارٹیج ہے اس وقت. ایک ایک دن میں سینکڑوں جو ہے وہ لوگ آتے ہیں کہ آکسیجن سلینڈر چاہیے، ہم ان کو فراہم نہیں کر پا رہے ہیں.
اور کون سے ادارے کام کر رہے ہیں اس سلسلے میں؟
دیگر این جی اوز جو ہیں وہ، جیسے کہ عالمگیر والے جو ہیں وہ بھی آکسیجن وغیرہ پرووائڈ کر رہے تھے، یقیناً ان کو بھی اسی طرح کی جو ہے وہ پریشانی کا سامنا ہوگا.
اس وقت آپ کیا لگتا ہے کہ گورنمنٹ کو کیا اقدامات کرنے چاہیے ایمرجنسی میں، فوری طور پہ کیا ہونا چاہیے اس وقت؟
گورنمنٹ کے جو ہاسپٹلز ہیں، جو میڈیکل اسٹاف جو کام کر رہا ہے اس وقت کووڈ کی روک تھام کے لیے یا مریضوں کی بحالی کے اور بہتری کے لیے اس کو فل سپورٹ کی ضرورت ہے. اور ویسے بھی گورنمنٹ نے سپورٹ کیا ہے پاکستان کے تمام صوبوں کے اندر کافی حد تک. شروع میں بہت پریشانی تھی کہ ان کو جو ہے وہ پروٹیکشن گیئرز جو تھی پی پی ایز جو ہے وہ نہیں پرووائڈ کی جا رہی تھی, اور اب جو ہے وہ ری یوزیبل والی پی پی ایز جو ہے وہ یوز ہو رہی ہے. ہم تو شروع سے ہی ری یوزیبل والی استعمال کر رہے ہیں کیونکہ ڈسپوزیبل والی کافی مہنگی پڑتی ہے, اور ہم جیسا غریب ملک جہاں پہ ہیلتھ بجٹ جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہو ہم یہ افورڈ نہیں کر سکتے. ان اسٹاف کو جو ہے وہ سپورٹ کیا جائے جو آئی سی یوز میں کام کر رہے ہیں, جو آئسولیشن سینٹرز میں کام کر رہے ہیں, ان کو سپورٹ کی ضرورت ہے. اور کافی حد تک گورنمنٹ نے سپورٹ کرنا شروع کر دیا ہے اور کافی ان کی جو ہے وہ ریکوائرمنٹ پوری ہو رہی ہیں. وینٹیلیٹرز کی کمی ہے اور آکسیجن کی کمی ہے, یہ دو چیزوں کو جو ہے وہ بہت زیادہ امپورٹینس دینے کی ضرورت ہے.
تو آپ کے ہم یہاں مذاق میں کہتے ہیں کہ اے ڈی صاحب کی تو اپنا ایک چھوٹا موٹا ملک ہے ان کا پورا, جو اے ڈی کے جو جتنے پروجیکٹس ہیں, تو خود آپ کے جو پروجیکٹس ہیں میں بہت سارے لوگ انوالو ہیں, کام کرنے والے بھی, اور پھر شیلٹرز ہیں, دماغی امراض سے متاثر لوگ ہیں, بچے ہیں, تو آپ کے اپنے سینٹرز میں کیا سچویشن ہے کووڈ 19 کی؟
ابھی تک اللہ کا شکر ہے سوائے ہمارے اسٹاف کے ہمارے کسی بھی داخل لوگوں میں کووڈ نہیں آیا ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے داخلے کافی حد تک جو ہے نا وہ بند کر دیے ہیں, اکا دکا داخل کرتے ہیں, وہ بھی ان کو آئسولیٹ کرتے ہیں ہفتہ دس دن تک, کوئی سمپٹمز ڈیولپ نہیں ہوتا تو پھر ہم ان کو جو ہے وہ مین وارڈ میں لے کے جاتے ہیں. داخلے ہم نے کم کیے ہوئے جس کی وجہ سے پبلک کو کافی پریشانی ہے, لیکن یہ پریشانی جو ہے وہ اس لیے لازمی ہے کہ ہم اپنے جو بیچارے ذہنی معذور ہیں, لوارث ہیں اگر ان کو, یا بڑی عمر کے جو اولڈ ایج ہیں ہمارے, ان کو بچانے کے اس میں ہم لگے ہوئے ہیں کہ وہ محفوظ رہیں گے. اسی کی وجہ سے ہم نے تھوڑی سی سختیاں کی بھی ہیں.
تو یہ بڑی بات ہے, کتنے لوگ ہوں گے آپ کے یہاں کل ملا کے جو آپ کے شیلٹرز میں یا بچے؟
ہمارے پاس 5,000 کے قریب لاوارث داخل ہیں, اور ان میں ایک بہت بڑی تعداد بڑی عمر کے لوگوں کی ہے اور ایک بہت بڑی تعداد ذہنی معذور کی. اللہ نہ کرے ذہنی معذور میں اگر یہ آتا ہے تو ان کو تو سنبھالنا بھی بہت مشکل ہے, ان کو تو ایس او پیز کے تحت چلانا بھی بہت مشکل ہے.
تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے کہ اگر ان میں سے کوئی بیمار نہیں پڑا تو.
اللہ کا شکر ہے ہم نے داخلے مکمل طور پہ بند کیے ہوئے ہیں, اس کی وجہ سے جو ہے ابھی بھی بہت کبھی کبھار ہم کوئی ایک داخل کر لیتے ہیں. تو ہم ابھی اس وقت یہ سوچ رہے تھے کہ بری پیریڈ کے لیے 10-15 دن کے لیے الگ سے رکھیں, اس کے بعد پھر ہم داخل کریں. اس طرح سے جو ہے وہ ہم فیسلٹیز ڈیولپ کر رہے ہیں کیونکہ ممکن ہے کہ اس کووڈ کے ساتھ ہمیں اگلے 6 مہینے 1 سال تک بھی جینا پڑے.
اچھا, فنڈنگ کی کیا صورتحال ہے آپ کے یہاں, کیونکہ اس وقت تو ظاہر ہے پورے ملک میں بھی پروڈکشن اور بہت سی چیزیں بند ہیں.
ہمارے یہاں 50% جو ہے ڈونیشن کم ہوا ہے اس سال.
اچھا,
اس کے باوجود ہم نے کوئی سروس میں جو ہے وہ کمی نہیں رکھی, اور بلکہ ہمارے ایکسپینسز اس وقت بہت زیادہ ہو رہے ہیں.
یہ آپ کی فنڈنگ میں جو کمی آئی ہے, یہ بیرون ملک فنڈنگ سے میں کمی آئی ہے یا اندرون ملک؟
یہ سارے تمام پاکستان اور دنیا بھر کے جتنے بھی ہمارے دفاتر ہیں ان میں سب نے جو ہے وہ کسی جگہ 40%, کسی جگہ 50%, کیونکہ یہ کووڈ-19 کی وجہ سے پورا اکنامیکل سسٹم ہمارا جو ہے وہ کولیپس ہونے پہ ہے اور ایکٹیویٹیز ساری جو ہے وہ تھم گئی ہیں. تو ایک یہ اکنامیکل کرائسس ہے جس کے ساتھ ساتھ ہمیں ہیلتھ کرائسس بھی ساتھ چل رہا ہے. تو یہ صرف ہمارا نہیں, بہت سارے ادارے جو ہیں وہ اس وقت افیکٹڈ ہے, گورنمنٹس افیکٹڈ ہے, اور پاکستان جیسی گورنمنٹ جو ہے وہ اس وقت بہت مشکل حالات سے گزر رہی ہے.
فیصل, میں آپ کا بہت شکریہ ادا کروں گی اتنی تفصیل سے بات کرنے کا.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ urdu.voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, urdu.voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں, سب ملتے ہیں urdu.voa.com پر.
سمین, ڈاکٹر عبدالباری خان کراچی کے بہترین اسپتالوں میں سے ایک انڈس کے بانی اور سی ای او ہیں. ان کے اس اسپتال کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اس کا کوئی کیش کاؤنٹر نہیں ہے. انہوں نے ایک بڑی تعداد میں کرونا وائرس کے مریضوں کا علاج کیا ہے اور ان کے لیے گنجائش پیدا کی ہے اپنے اسپتال میں. تو لیجیے بات کرتے ہیں ڈاکٹر عبدالباری خان سے. ایک رپورٹ ابھی میں نے دیکھی تھی کہ پاکستان میں کراچی کی اطلاع تھی کہ وہاں تقریباً 1,500 اموات ہوئے ہیں, یہ قبرستانوں کا ایسٹیمیٹ تھا. تو یہ بتائیے کہ واقعی یہ اموات اتنی زیادہ تعداد میں ہو رہی ہیں, اور یہ صرف 36 قبرستانوں کا ڈیٹا وہ لوگ بات کر رہے تھے.
لیکن جو اموات آپ بتا رہی ہیں تو کووڈ کی وجہ سے جو اموات ہیں وہ میجورٹی جو ہے نوٹیفائڈ ہے, اور اس کا ہمیں پتا ہوتا ہے چند کے علاوہ. کیونکہ گھر پہ کچھ ہو گئی ہوں. تو اگر میں منتھلی پچھلے سال جون کا دیکھوں اس میں دیکھوں تو تھوڑا سا رائز آیا ہے اور وہ کووڈ کی وجہ سے. ایسا نہیں ہے کہ ایکسپونینشل ڈیتھ ہو جس کی وجہ سے ہمیں ہو کہ ان نوٹیفائڈ ڈیتھ پڑی ہوئی ہوں پاکستان میں اور زیادہ سب کانٹیننٹ کے ایریا میں. ہماری وہ ویسی نہیں ہے سیویئرٹی جیسے کہ یورپ میں اور نارتھ امریکہ میں رہی ہے. اور اس کی وجہ جو سمجھ میں ہمیں آتی ہے وہ یہ ہے کہ جی یہ ینگ پاپولیشن ہونے کی وجہ سے ہم کو اس کا بینیفٹ ملا ہے. کیونکہ اگر نارتھ امریکہ اور اس کے یورپ کی بھی دیکھیں تو زیادہ ڈیتھس جو ہے نا نرسنگ ہومز میں اور اولڈ ایج ہومز میں آئی ہیں اور جن میں کو موربیڈیٹیز ہوتی ہیں اور اولڈ ایج کی وجہ سے.
لیکن ڈاکٹر صاحب اس میں ایک تشویشناک بات یہ بھی تو ہے نا کہ اموات جو اب ہو رہی ہیں پاکستان میں وہ صرف معمر افراد کی نہیں ہیں, اس میں 35 سال کے لوگ بھی ہیں, اس سے کم عمر لوگ بھی ہیں, حتیٰ کہ بچے بھی ہیں. تو یہ تو ایک زیادہ خطرناک وائرس ہوا نا پاکستان کے حق میں.
اگر میں ریشو کے ساتھ دیکھوں تو تقریباً ریشو وہی ہوگا. اگر اس کو ہم اپنی ایج وہ دیکھیں بریکٹس دیکھیں تو اس حساب سے وہاں پر بھی ہوگا اور یہاں پر بھی اولڈر میجورٹی جو ہے نا وہ 50 سے اوپر والے ہیں جن کی درد ہوئی اور وہ بھی وہی ہیں جنہوں نے نگلیکٹ کیا چیز کو کہ بھی تھوڑا سا سوشل اسٹگما بھی بن گیا تھا تو لوگ اس کو جلدی ہاسپٹل کے بعد جا بھی دی گیا. ابھی ہمیں جو یہ جو ہمیں جو زیادہ جو لگ رہا ہے پریشر وہ اس چیز کا ہے کہ جو نمبرز جو پازیٹیوٹی پیشنٹ آ رہے ہیں وہ جو ہے نا آپ کی جو جتنی ہیلتھ کیئر کی انفراسٹرکچر ہے اور تیزی سے لوگ آ رہے ہیں انفراسٹرکچر اس کو برداشت نہیں کرے گا.
تو اس سے پہلے کہ ہم انفراسٹرکچر پہ بات کریں میں ایک بات یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ پہلے جو اموات کا تناسب تھا 2 پوائنٹ سمتھنگ تھا, اب وہ 5 سے بڑھ گیا ہے مرنے والوں کی تعداد جو ہے متاثر ہونے والے, تو یہ اضافہ کیوں ہوا؟
دیکھا جائے تو اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو یہ ریشیو 2.3 2.4 بھی رہے اور نمبر اسی طرح بڑھ جائے تو بھی بہت ہو جاتا ہے نا پرسنٹیج پاپولیشن کے حساب سے. ہمارے جو پاپولیشن بہت ہے نا 22 کروڑ کی آبادی عوام ہے تو اگر 1.82 پہ بھی رہتا ہے تو کافی نمبر ہو جاتے ہیں.
انفراسٹرکچر کی بات کریں تو جب بھی عہدیداروں سے بات کی جائے تو یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ نہیں وینٹیلیٹر بھی موجود ہیں اور بستر بھی موجود ہیں. حالانکہ جب اسپتالوں سے بات کی جائے تو پرائیویٹ اسپتالوں کو تو ہمیں دیکھنا نہیں چاہیے کیونکہ وہاں ایک متوسط طبقے کی بھی حیثیت نہیں ہے وہاں جانے کی. تو آپ مجھے بتائیے کہ کیا سچویشن ہے سر کراچی کے خاص طور پر میں پوچھوں گی جہاں سب سے بڑی آبادی ہے.
ہمارے پاس جو وینٹیلیٹڈ بیڈس ہیں وہ تقریباً 203 ہیں کراچی میں اور وہ آئی ٹی بیڈس بھی کتنا استعمال ہوتے ہیں کیونکہ اب ہوتا یہ ہے کہ جہاں پر بھی کہ آپ کے پاس ایک جنرل وارڈ 40% آپ کے جو وارڈ جنرل وارڈ ہوتا ہے پھر 40% جو ہے نا ایچ ڈی یوز ہوتے ہیں اور 20% جو ہے نا آپ کا آئی سی یو ہوتا ہے. کہتے ہیں کہ ہمارے جو 40% 40% اور 20% آئی سی یو ایچ ڈی یو 40% 40% جنرل وارڈ یہ ہونا چاہیے ایسے. لیکن ہمارے ساتھ یہ ہے کہ ہمارے پاس جو ہے نا کریٹیکل بیڈس جو ہے نا اس وقت تقریباً 10% جو ہے نا آئی سی یو بیڈس ہیں اور 20% ایچ ڈی یو بیڈس ہیں. تو اور لیکن مریضوں کی تعداد ایچ ڈی یو کی زیادہ ہے تو اس وقت بھی تقریباً 50% جو وینٹیلیٹرز ہیں وہ آکیوپائڈ ہیں پیشنٹ وینٹیلیٹر پہ لگے ہوئے ہیں. 50% وینٹیلیٹر خالی ہے لیکن بیڈ بھرا ہوا ہے کیونکہ آئی ٹی یو کا پیشنٹ وہاں پہ لیٹا ہوا ہے. تو ہمیں ابھی جو ہم اسٹریٹجی یہی ہو رہی ہے کہ ہم آئی ٹی یو کے بیڈس کا نمبرز بڑھا دیں کیونکہ بڑے ہیں پچھلے کچھ 1-2-3 ہفتے کے اندر یہاں پر بڑھائے گئے ہیں اور بھی بڑھ رہے ہیں لیکن یہ ہے کہ اس اسپیڈ سے نہیں بڑھ رہے جس اسپیڈ سے یہ ہمارے اوپر لوڈ آ رہا ہے.
میں نے ڈاکٹر صاحب یہاں نیو یارک میں دیکھا تھا کہ جب جگہ کم پڑی کچھ ہاسپٹلس میں تو انہوں نے فیلڈ ہاسپٹلس ٹائپ کہ اسپتال کے آگے کچھ لگا کے ٹینٹ وغیرہ لگا کے اور پلاسٹک ڈال کے اور اس طرح کر کے ایک وارڈ بنا دی تھی. کیا ممکن ہے یہ آپ جیسے اسپتالوں میں ایسا کرنا؟
ہمارا جیسے یہ جو ایکسپو سینٹر میں کراچی میں جو آئسولیشن یونٹ ہاسپٹل بنایا گیا تھا فیلڈ آئسولیشن وارڈ جس میں وہ پیشنٹ تھے جو کہ گھروں پہ آئسولیٹ نہیں ہو سکتے تھے کیونکہ ایک دو چھوٹے 2 کمرے کا گھر ہے اور وہاں پر 8-8 لوگ رہ گئے ہیں. تو اس میں سے ہم نے اس کے لیے بنایا گیا تقریباً 1200 پیشنٹ بنا تھا لیکن آج کی صورت حال یہ ہے کیونکہ اب ہم اس پروسیس اس فیز سے نکل گئے ہیں. اب ہمارے آئی ٹی یو بیڈ زیادہ آ رہے ہیں تو ہم نے اپنی ایک 140 بیڈ کا یونٹ وہاں پر تقریباً کمپلیٹ ہے اور ہوپ فلی بائی فرائیڈے 145 बेड और सिस्टम में ऐड हो जाएंगे। इसी तरीके से कुछ कंटेनर बेस भी, जैसे टेंट्स वाले आप कह रहे थे, इसी तरह कंटेनर पे भी हॉस्पिटल का ब्लॉक्स बनना शुरू हो गए हैं, जो कि हॉस्पिटल के साथ लगाना है या फिर इसी में लगा दें, जैसे कि एक्सपो सेंटर में भी ऐड हो जाएंगे।
अच्छा, तो ये भी शुरू में रिपोर्ट्स थी कि सिंध गवर्नमेंट एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल बना रही है स्पेशल कोरोना वायरस के लिए, वो यही आइसोलेशन वार्ड या ट्रॉमा सेंटर है या कोई और हॉस्पिटल बन रहा है?
आइसोलेशन वार्ड बना, वही आइसोलेशन था। अभी एक और हॉस्पिटल जो है ना, वो तकरीबन 400 बेड का इंफेक्शन डिजीज के एक हॉस्पिटल बिल्डिंग नियर कंप्लीशन थी जब किसी शुरू पहले से, लेकिन अब उसको उन्होंने उसको ये डिफाइन करके कि उसको अब एक इंफेक्शियस डिजीज हॉस्पिटल बना देंगे, तो बाय द एंड ऑफ दिस मंथ या फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में वो ऑपरेशन हो जाएगा 400 बेड का। मेजर चैलेंज जो है ना, देखिए बिल्डिंग और इक्विपमेंट नहीं है, वो तो आदमी उस पर भी इश्यूज आते हैं, लेकिन असल बात यह कि HR जो है ह्यूमन रिसोर्स उसको चलाने के लिए, और फिर जब आपका हेल्थकेयर वर्कर्स भी अफेक्ट हो रहे हैं, पॉजिटिव हो रहे हैं, तो उनको फिर क्वारंटाइन करना पड़ता है, फिर उनके कॉन्टेक्ट में लोग आते हैं उनको क्वारंटाइन पड़ता है करना पड़ता है, तो इस वजह से भी थोड़ा सा उसके ऊपर प्रेशर है हमारे सिस्टम को।
मैं यही सवाल आपसे पूछना चाह रही थी कि ऐसी रिपोर्ट्स थी कि जो ट्रॉमा सेंटर बनाया गया था उसमें अंदरून सिंध से, क्योंकि वहाँ ज्यादा केसेस नहीं थे तो डॉक्टर्स को लाया गया था, लेकिन क्योंकि उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं थी उससे पहले तो वो घबरा के चले गए छोड़ छाड़ के, बल्कि कई लोगों ने अपने इस्तीफे भी दे दिए, तो ट्रेनिंग क्या ये सच है और ट्रेनिंग क्यों नहीं की गई उनकी पहले?
देखिए ट्रॉमा सेंटर का तो एक अलग ही वो था, फिर उसको जब इसके लिए इस्तेमाल किया गया, और ट्रेंड स्टाफ वैसे भी आपके पास जो है ह्यूमन रिसोर्स का प्रॉब्लम, ये जो इंटेंसिव केयर के लोग हैं इनकी डिमांड बाहर बहुत रही है, और तो ज्यादातर लोग हमारे बाहर चले गए, तो यहाँ पर ड्रेन ड्रेन काफी है, तो यहाँ पर कम लोग थे। अब इसके ऊपर इमरजेंसी केयरिंग की जा रही है शॉर्ट टर्म के ऊपर, तो ये एक चैलेंज है जिसके ऊपर ये काम हो रहा है, लेकिन ट्रेनिंग के लिए, और आप कराची बहुत बड़ा शहर है और एपिसेंटर कराची का भी है, प्राइवेट हॉस्पिटल जैसे आपने कहा कि लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, और प्राइवेट हॉस्पिटल भी गेयर्ड अप नहीं थे इसके लिए कोविड के लिए, क्योंकि इसके लिए आपको नेगेटिव प्रेशर चाहिए होते हैं जो कि वो नहीं कर सकते थे।
तो क्या इसका कोई इम्कान है कि, यानी मुझे नहीं पता कि लीगली ऐसा हो सकता है या एथिकली तो हो ही सकता है, कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनको कहा जाए कि वो एक हिस्सा जो है गरीब मरीजों के लिए मखसूस कर दें और उनको दाखिल करें जो आते हैं कोविड 19 की वजह से, या ऐसा नहीं मुमकिन?
देखिए बिजनेस मुमकिन तो अगर स्टेट चाहे तो मुश्किल लगता है, अगर स्टेट चाहे तो कर सकती है, लेकिन मुश्किल है कि देखिए हर एक के कोई ना कोई ताल्लुक होते हैं किसी न किसी के साथ, अनफॉर्चुनेटली वो चीज होती है, लेकिन आइडियली अभी गवर्नमेंट ने ये तो किया है कि तो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया था कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल के साथ कि अगर पेशेंट ये भेजेंगे, जब ऐसा नहीं बता सकती है कि जब आप जगह नहीं होगी तो इन प्राइवेट हॉस्पिटल्स को अगर रेफर करते हैं, तो फिर गवर्नमेंट ने ये उनसे कॉन्ट्रैक्ट किया, एक रेट सेट कर दिया कि गवर्नमेंट पे करेंगे उसके लिए।
अच्छा,
उन पेशेंट के लिए जो अफोर्ड नहीं कर सकते, ये कॉन्ट्रैक्ट अभी हुआ है कुछ 6-7 हॉस्पिटल से।
तो जो सोशल मीडिया पे लोग शेयर करते हैं कभी कभी दर्दनाक हालात, तो उसमें मैं देख रही थी, तो उसमें ये था कि कोरोना के एक मरीज को सिर्फ एडमिट करने के बाद चंद दिन तक 10 लाख रुपए उसे प्राइवेट हॉस्पिटल चार्ज करते हैं, और अगर उसको भेजा जाए वेंटिलेटर पर तो ये और भी बहुत बड़ी रकम बन जाती है। तो क्या जो मरीज भेजे जाएंगे उनके लिए हुकूमत तैयार होगी इतना पे करने के लिए?
ये तो उसका एक प्रोसेस होगा ना, जो गवर्नमेंट रेफर करेगी। ये तो ये है कि आदमी खुद जाए अपने अपनी तबीयत के साथ, अपने विन के साथ जाके उस हॉस्पिटल में चले जाए जहाँ पर तबियत ली है, वो लोग जो अफोर्ड करते हैं वो चाहते भी कि ऐसे हॉस्पिटल में चले जाए जहाँ पर उनका उनका वो अफोर्ड भी कर सकते हैं। लेकिन ये मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिनकी गवर्नमेंट जैसे कहीं ना हुआ और गवर्नमेंट ने उनको भेजा, तो फिर गवर्नमेंट पे करेगी, और वो एक रेट है उसके ऊपर जो सेटल हुआ है, कॉन्ट्रेक्चुअल है उसके ऊपर।
अच्छा, जैसे जब मैं 10 लाख का सुनती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि पाकिस्तान में गरीब तो छोड़िए, मिडिल क्लास जो है सफेद पोश लोग, वो भी कहाँ अफोर्ड कर सकते हैं 10 लाख रुपए देना?
बात ये है कि देखिए जो अगर किसी के पास 20 लाख भी हो, 30 लाख भी हो, 50 लाख करोड़ भी हो, और प्राइवेट हॉस्पिटल में जगह ना हो, तो वो कहाँ जाएगा? उसके लिए तो जो چلا جاتا ہے جہاں مل جائے, سول ہاسپٹل میں بھی جاتے ہیں لوگ, جناب میں بھی جاتے ہیں, لیکن ابھی بھی 6 پرائیویٹ ہاسپٹل جو ہیں جن کے اندر کیپیسٹی ہے جو کووڈ کے مریضوں کا علاج کر سکتے. تو اس وقت تو چاہے غریب ہے چاہے امیر ہے, اس کے لیے بیڈ کے ایشوز ہیں.
ابھی ایک ڈسکشن ہم نے کیا تھا یہاں وائس آف امریکہ سے, جس میں بلوچستان کی صورتحال پہ بات ہو رہی تھی, تو اس میں تھے ایکسپرٹ پشین سے, تو انہوں نے کہا کہ پشین سے رپورٹڈ کیس غالباً ایک بھی نہیں ہے, لیکن ذاتی طور پر ان کے علم میں ہے کہ وہاں 150 کے قریب لوگ ایسی علامات میں موت کا شکار ہوئے جو کہ COVID-19 سے مشابہ تھیں, اور آنن فانن ایسا ہو گیا کہ نہ تو ٹیسٹنگ کی کوئی سہولت ہے کہ پتہ لگے لوگوں کو, کوئٹہ آنا پڑتا ہے ہر چیز کے لیے. تو پھر ایسے علاقوں کے لیے کیا کوئی اسٹریٹجی کبھی تجویز کی گئی گورنمنٹ کی طرف سے؟
کیونکہ ہماری پریزنس یہاں زیادہ فکس ہے اور پنجاب میں ہے, اور ہماری جو پبلک ہیلتھ کے پروگرام ہیں وہ وہاں پر ہے. جیسے بلوچستان میں ہم کچھ ایریاز میں جو کہ سندھ سے نزدیک ہیں یا کراچی سے نزدیک ہیں, جیسے گوادر ہے, لجبیڑا ہے, اور یہ اس ایریا سے ہمارے پاس وہ جو ہے نا ان ٹیسٹ جو تھے کووڈ کے ہمارے ہاسپٹل میں آ رہے تھے, انڈس ہاسپٹل میں, تو وہ ہم پرووائڈ کر رہے تھے ان کو. جو انہوں نے ہم سے یہی ریکویسٹ کی کہ کوئٹہ میں جانے میں اتنا ٹائم لگے گا اور یہاں ہمارے نزدیک ہے.
تو کیا تناسب ہے وہاں سے جو کیسز جب ٹیسٹ ہوتے ہیں تو آپ کو کتنے پازیٹیو نظر آتے ہیں؟
وہاں پر بہت زیادہ نہیں ہے, مطلب یہ کہ جو اس ایریاز میں یہ اراؤنڈ تقریباً سمجھے 8-10% تھے, لیکن کراچی میں تو اس پر تقریباً 25% تک پہنچ جا رہی ہے.
ڈاکٹر صاحب, میں ایک بہت ہی ہولناک سا میں نے پروجیکشن دیکھا تھا وہ بھی اخبارات میں, کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے جو صورتحال اس وقت ہے اگر لاک ڈاؤن نہ ہوا تو جولائی تک 10-20 لاکھ تک پازیٹیو کیس ہو سکتے ہیں پاکستان میں, کیا اس کا امکان ہو سکتا ہے؟
جی جی, یہ تو ایسی اسی کی جو اسد عمر صاحب نے خود ہی کہا تھا کہ اگر ہم لوگوں نے اپنی ایس او پیز پہ عمل نہیں کیا اور تو ہم جون کے اینڈ تک تقریباً 3 لاکھ مریض ہوں گے اور جولائی تک تقریباً 10 لاکھ مریض.
لیکن اگر یہ ایسٹیمیٹ ہے اور اگر اس وقت لاک ڈاؤن کر دیا جائے تو آپ کے خیال میں کوئی صورتحال بہتر ہو سکتی ہے؟
ڈیفینیٹلی اس سے فرق تو پڑتا ہے, جب آپ اس کو لاک ڈاؤن کرتے ہیں تو اس سے فرق تو ڈیفینیٹلی پڑے گا, اور کتنا افیکٹو ہوتا ہے لاک ڈاؤن وہ 100% نہیں ہو سکتا, آپ کو ریسٹرکٹ کرنا پڑے گا تو یہ ہوگا فرق پڑے گا. اور لیکن میرے اپنے خیال میں کہ جب کمیونٹی پہ اتنا اسٹیڈ ہو جائے تو پھر ذرا مشکل سے حالات قابو میں آتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ جی ڈاکٹرز جو ہے نا یا ہیلتھ کیئر ورکر فرنٹ لائن ورکرز ہیں, میرے حساب سے فرنٹ لائن پہ جو ہے نا وہ کمیونٹی ہے, اور کمیونٹی نے اگر احتیاط نہیں کی تو سارا لوڈ آ جائے گا. ہم لوگ جو ہیلتھ کیئر ورکرز ہیں لاسٹ لائن آف ڈیفینس ہیں, اگر ان کے اوپر اگر انہوں نے احتیاط نہیں کی تو ہمارے اوپر لوڈ پڑے گا, ہمارے اوپر جب لوڈ پڑے گا تو پھر وہ ہیلتھ کیئر سسٹم بیٹھنا شروع ہو جائے گا. تو اس لیے جو احتیاطی تدابیر ہیں سب کو, جب تک سیلف لاک ڈاؤن نہیں ہوگا, ہر ایک اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرے گا, تو ہم لوگ اس سے کنٹرول نہیں حاصل کر سکیں گے.
بہت بہت شکریہ ڈاکٹر باری خان آپ کا بات کرنے کے لیے.
تھینک یو.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر.
یہاں امریکہ میں ہماری ساتھی مدثرہ منظر نے اس بارے میں ایک رپورٹ تیار کی ہے کہ کرونا وائرس جیل خانوں میں کیوں تیزی سے پھیل رہا ہے.
تازہ ترین اطلاعات کے مطابق امریکہ کی 21 ریاستوں میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے اور 21 میں کمی, جبکہ 8 ریاستوں میں صورتحال مستحکم ہے. اس دوران اخبار نیو یارک ٹائمز نے ایک رپورٹ میں بتایا ہے کہ امریکی جیلوں اور قید خانوں میں حالیہ ہفتوں کے دوران COVID-19 کے مریضوں میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے, اور گزشتہ ماہ کے دوران کرونا وائرس سے متاثرہ قیدیوں کی تعداد دوگنا ہو کر 68,000 ہو گئی ہے. مئی کے مہینے کے وسط سے کرونا وائرس سے اموات بڑھ کر 73% ہو گئی ہیں, اور نیو یارک ٹائمز ہی کے مطابق اب امریکہ میں اس وائرس سے سب سے زیادہ متاثرہ افراد نرسنگ ہومز اور گوشت کی پیکنگ کے مراکز میں نہیں, بلکہ امریکہ کے ان مراکز میں ہیں جہاں قید اور اصلاح کی غرض سے لوگوں کو بند رکھا جاتا ہے. اخبار کے مطابق اس تعداد میں اضافے کی ایک وجہ امریکی پولیس کے ضرورت سے زیادہ طاقت استعمال کرنے کے خلاف امریکہ بھر میں ہونے والے احتجاجی مظاہروں سے گرفتار کیے جانے والے لوگوں کو مقامی جیلوں کے ضرورت سے زیادہ بھرے سیلز میں لایا جانا بھی ہے. امریکی ریاست ٹیکسس اور ایریزونا کے شہر شینڈلر میں امریکی قید خانوں کے لیے کنسلٹنٹ سائیکیٹرسٹ ڈاکٹر اختر حامدی کہتے ہیں کہ امریکہ میں جیل اور پریزن میں فرق ہے.
اسٹیٹسٹک جو نمبرز آ رہے ہیں وہ جیل کے مختلف ہیں اور پریزنز کے الگ ہیں. جیل وہ ہوتے ہیں کیونکہ سٹی یا کاؤنٹی رن کرتی ہے اور اس میں لوگ جب ان پہ الزام لگتا ہے اور ان کو گرفتار کیا جاتا ہے تو لے آتے ہیں, اور جب تک ان کا کیس چل رہا ہے فیصلہ نہیں ہوتا تو وہ جیل میں رہتا ہے. اگر وہ سال بھر سے کم ان کا سینٹنس ہے تو وہ اپنی مدت جیل میں ہی پوری کر لیتے ہیں, اگر اس سے زیادہ کا سینٹنس ہے تو پھر انہیں پریزن بھیجے. اب فرق اس میں یہ ہے کہ جیل سے جو لوگ ہیں وہ سڑکوں پر سے آ رہے ہیں, اس کے اندر اکثر وہ لوگ ہیں جو کہ لو سوشل اکنامک گروپس ہیں, وہ لوگ ہیں جو ہوملیس ہیں, وہ ہیں جنہوں نے کم اتنے زیادہ ایجوکیٹڈ نہیں ہیں, بہت سے ایسے ہیں جو ڈرگس وغیرہ میں ڈیل کر رہے ہیں. تو ان لوگوں کا اگر آپ لائف اسٹائل دیکھیں تو اس میں سوشل انٹریکشن جو ہے وہ اتنا ریسٹرکٹیڈ نہیں ہے جتنا کہ آپ کسی اور طبقے کے اندر دیکھ سکتے ہیں. تو اگر ان میں ایکسپوجر ہوا ہے اور اس شخص کو لا کے آپ نے کراؤڈڈ کمرے کے اندر رکھا تو وہاں جتنے بھی لوگ ہیں وہ اس سے متاثر ہو سکتے ہیں. اکثر یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ خود سے سمپٹم فری ہوں لیکن ایک ویکٹر بن جاتے ہیں, کیریئر ہوتے ہیں جو دوسرے لوگوں کو کووڈ 19 کا جو وائرس ہے وہ پہنچا سکتے ہیں.
ڈاکٹر حامدی کہتے ہیں کہ پریزن یا قید خانے کی صورتحال بالکل مختلف ہے. وہاں وہ لوگ لائے جاتے ہیں جنہیں کسی جرم میں سزا ہو چکی ہے, وہ لوگ اپنی ڈومز میں رہتے ہیں جہاں اکثر 50 سے 60 لوگ ایک ساتھ رہتے ہیں.
اب سوال یہ ہوتا ہے کہ وہاں کس طرح سے جراثیم پہنچ رہے ہیں, تو اس میں یہ ہے کہ جب جیل سے لوگ ٹرانسفر کیے جا رہے ہیں اگر ان کا ایکسپوجر ہو چکا ہے گو کہ وہ ابھی سمپٹمز نہیں دکھا رہے ہیں تو وہ جراثیم اندر لا سکتے ہیں. دوسرے ان سب پابندیوں کی وجہ سے جو اسٹاف ہے سیکیورٹی اسٹاف ہے تو ان کے اندر آپ کو اندر جب پہنچانا ہوتا ہے تو بہت پروٹیکٹیو گیئر وغیرہ پہننے کی کوشش کرتے ہیں, تو اگر وہ صحیح طریقے سے پروٹیکٹڈ نہیں ہے اور ان کا کہیں اپنی فیملی سے دوست احباب سے انٹریکشن ہوا ہے اور ایکسپوجر ہوا ہے تو وہ اندر لا سکتے ہیں. اب اندر لانے کا مقصد یہ ہے کہ ایک امپلائی ایک بیماری کے جراثیم لے کر آیا ہے اور اس سے اس پارٹ کے اندر یا اس یونٹ کے اندر جو 60-70 لوگ رہ رہے ہیں تو سب ایکسپوز ہو سکتے ہیں.
اور یہی وجہ ہے کہ اب امریکی جیلوں اور پریزنز میں کووڈ کے کیسز کی تعداد میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے. وہ کہتے ہیں اس وقت سب سے بڑی مشکل یہ پیش آ رہی ہے کہ ان قیدیوں کو الگ کیسے رکھا جائے, کیونکہ ان کے باتھ روم سے لے کر پلے گراؤنڈ سب مقامات مشترک ہیں. تاہم انہوں نے کہا کہ اگر کسی قیدی میں کرونا وائرس کی علامات ظاہر ہوتی ہیں تو اسے دوسرے قیدیوں سے الگ کر دیا جاتا ہے, اور ایسے تمام قیدیوں کو جو کووڈ 19 سے متاثر پائے جاتے ہیں پریزن کے ہسپتال یونٹ میں پہنچا دیا جاتا ہے.
اب اگر کسی کا پازیٹو آ گیا یونٹ کے اندر تو وہ پھر اس یونٹ کو پرٹیکولرلی بالکل لاک کہلاتا ہے, ایک ٹرم کہلاتی ہے لاک ڈاؤن, تو اس کے اندر ان کو بالکل اسی ایریا میں کنفائن رکھ دیتے ہیں اور ان کے باہر جانے کے اوقات بہت لمیٹڈ ہوتے ہیں اور وہ زیادہ تر آپس میں رہتے ہیں. تو ایٹ لیسٹ 2 ہفتے کے لیے کچھ جیل جو ہیں اور کچھ پریزن جو ہیں وہ 3 اور 4 ہفتے کے لیے بھی کوارنٹین کر دیتے ہیں لوگوں کو.
اور انہوں نے کہا کہ فی الوقت مشکل یہ ہے کہ امریکی پریزنز میں ہزاروں کی تعداد میں موجود ان قیدیوں کو ایک دوسرے سے فاصلے پر کیسے رکھا جائے.
احتیاطی تدابیر ہو رہی ہیں لیکن آپ خود سوچیں کہ اتنی بڑی پاپولیشن آن این ایوریج جو جو اسٹیٹ پریزنز ہیں یہ ایون فیڈرلز ہیں تو اس کے اندر ہزاروں کے حساب سے جو ہیں یہ قیدی رہتے ہیں, تو اتنی بڑی پاپولیشن کو کس طرح سے آپ ریسٹرکٹ کر سکتے ہیں جبکہ سٹاف کی ریسٹرکشن بھی بڑھتی جا رہی ہے.
ڈاکٹر حامدی کہتے ہیں کہ پریزن کے اس حصے میں جہاں سخت سیکیورٹی ہے قیدی کو باتھ روم تک لے جاتے ہوئے بھی اس کے ہاتھ نہیں کھولے جاتے اور جیل کے 2 افسر اسے پکڑ کر لے جاتے ہیں, تو حفاظتی اور احتیاطی تدابیر کیسے اختیار کی جائیں.
جو بڑی چیز ہے پریزنز کے اندر وہ سیگریگیشن یونٹ ہے جس کا ہم لوگ ریسٹرکٹیو ہاؤسنگ یونٹ کہتے ہیں RHU, تو اس کے اندر عام طور پہ ایک یا بہت زیادہ وقت 2 قیدی جو ہیں ایک کمرے میں رکھے جاتے ہیں, تو لیکن ان کی جب بھی کوئی موومنٹ ہوتی ہے ایون شاورز میں جانے کے لیے تو سب 2 آفیسر ان کو اسکورٹ کرتے ہیں, تو ان کے ہاتھ پر باندھے ہوتے ہیں تو اس طریقے سے جاتے ہیں, تو وہ اتنا امیجیٹ فزیکل کانٹیکٹ ہوتا ہے کہ آپ اس میں بہت زیادہ احتیاط برتنی پڑتی ہے, نہیں تو وہاں سے اگر ایک شخص کو بھی ہے تو بہت تیزی سے اسٹاف کو لگنے کا ہے, تو اس کے لیے الگ ان کو ٹریننگ ہوتی ہے کہ اپنے آپ کو کس طرح محفوظ رکھیں.
ایریزونا میں پریزن کریکشن پروگرام کے کنسلٹنٹ ڈاکٹر اختر حامدی کہتے ہیں
تو اس میں سب لوگ تو وہ نہیں ہیں جو کہ ڈرے بیٹھے ہوئے اس کووڈ 19 سے, کچھ اپنے طور پہ شروع کر دیتے ہیں کس طرح سے ڈسٹربنس کراس کی جائے اور اس کے اندر ایکسپوجر اور بڑھ جاتا ہے سیکیورٹی کا بھی اور ان میٹس کا بھی,
کیونکہ سب قیدی پر امن نہیں ہوتے. مدثرہ منظر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
اور اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے شہناز عزیز کو آج کا یہ پروگرام ختم کرنے کی. آئندہ پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی, اس وقت تک کے لیے خدا حافظ.